الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ورسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سجدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين، ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صلوات محمد الله. عزداران مظلوم کربلا، دیکھتے دیکھتے اشعائے محرم الحرام کا اختتام ہو گیا، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور فراست انبیاء سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، اور پھر اس مقدمے کے ساتھ کہ جس کی جتنی ذمہ داری اس کے لیے اتنا ہی بڑا اہتمام، اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری اس کی اتنی ہی بڑی قربانی، اس کا اتنا ہی بڑا ایثار، اس مقدمے کے ساتھ گفتگو کو شروع کیا، اور تقریباً چار مرحلے ہم اپنی گفتگو کے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. پہلا مرحلہ ابراہیم کی والدہ کی سختیوں کو اٹھانے کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ ابراہیم کے نسب کے پاک و پاکیزہ ہونے کا مرحلہ تھا، تیسرا مرحلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صلوات محمد و آل محمد پر کی ولادت کے اہتمام کا مرحلہ تھا، کس طرح پروردگار نے پاک و پاکیزہ اور فطرت پر مبنی اور عادت سے دور ایک ماحول کا اہتمام کیا ابراہیم کی ولادت کے لیے، اور چوتھا مرحلہ ابراہیم کا اس غار سے نکل کر اور معاشرے میں آنا تھا، اور اسی ضمن میں کل آپ کے سامنے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو بھی پیش کیا تھا کہ جس میں امام نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح ابراہیم غار سے نکل کر کے آئے، اور اب آزاد نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا اچھا فائدے کا سودا ہو گیا ہے، اور پھر ان بتوں کو جو جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا توڑ دیا، اور پھر آزاد سمجھ لیا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے سبب ہماری حکومت کا خاتمہ ہونا ہے. ان چار کلی موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ اور موضوعات بھی تھے جو ضمنی گفتگو کے طور پر، جس میں عورت کا مقام کیا ہے اسلام کی نظر میں اور تربیت اولاد، جو اسی ٹاپک سے چونکہ مربوط تھے اس لیے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. آج میں آپ کے سامنے اس آخری مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رک جائے گی، اور پھر اگر کسی اور موقع پر فرصت ہوئی تو اس گفتگو کو اور آگے لے کر کے چلیں گے، کیونکہ ابراہیم کی زندگی کا سمجھ لیجیے کہ یہ پہلا مرحلہ بھی نہیں ہے کہ جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب اس کے بعد آنکھ میں ڈالے جانے کا مرحلہ ہے، کعبے کی تعمیر کا مرحلہ ہے، ہجرت کا مرحلہ ہے، ستارہ پرستوں سے اس مناظرے کا مرحلہ ہے کہ اسے قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ انی لا احب العافلین، کہ میں افول کر جانے والوں کو اور غروب کر جانے والے کو پسند نہیں کرتا. ایک پورا مرحلہ ہے، اور پھر اسماعیل کی ولادت ہے، اور پھر اسحاق کی ولادت ہے، اور پھر اسماعیل کے گلے پر چھری کا رکھنا ہے، اور ایک پرانی داستان ہے کہ جو حضرت ابراہیم قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لیکن ہم اسی مقام پر جو حضرت ابراہیم کا زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، اسی مقام پر اپنی گفتگو کو روک دیں گے، اور اس مرحلے کو میں اب قرآن مجید سے یعنی جو اب گزشتہ 7-8 تقاریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس کو قرآن مجید سورہ مبارک انبیاء سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ مقررہ وقت میں ان آیتوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک انبیاء اور آیت کی نشانی ہے 52، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اس قال لابیہ وقومہ، ابراہیم آئے، اب کس طرح سے آئے اور کہاں سے آئے، یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ 12-13 سال کے ابراہیم پہلی دفعہ معاشرے میں آئے، اور اب آتے ہی چونکہ فطرت پاکیزہ ہے، فطرت سالم ہے، عادتوں سے دور ہے، سوال کرنے کا جذبہ موجود ہے، تو اب آتے ہی اپنے باپ سے، اپنے چچا سے، لے ابھی ہے وہ قوم ہی، اور اپنے قوم سے کہا ماں حاضر تماثیل، یہ تصویریں کیا ہیں، یہ تماثیل کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن تصویروں کی تم ادب و احترام کرتے ہو، اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہو۔ دو لفظ کے جو یہاں پر پروردگار نے اپنے نبی کی زبانی بیان کیے وہ بہت اہم ہیں، کہ جیسے مفسرین نے بیان کیا، ایک لفظ لفظ تماثیل ہے، ایک لفظ لفظ عاکفین ہے۔ جس معاشرے میں ابراہیم آئے تھے اس معاشرے کے لوگ بتوں کو تصویریں نہیں مانتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے، بتوں کو پروردگار مانتے تھے، لیکن چونکہ ابراہیم اس پاک اور پاکیزہ فطرت پر تھے، اس وجہ سے جب آئے آ کر کے دیکھا کہ وہ خصوصیات کی جو رب میں ہونی چاہیے، جو پروردگار میں ہونی چاہیے، جو خدا میں ہونی چاہیے، جو پالنہار میں ہونی چاہیے، تو کوئی خصوصیت اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اب اگر کوٹ بھی کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کون سے بت ہیں، یہ کون سے خدا ہیں کہ جن کے سامنے تم عبادت کر رہے ہو، نہیں، ابراہیم سوال کرتے وقت بھی ان کو خدا کہہ کر مخاطب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کہہ رہے ہیں معادن تماثیل، سمجھ لو کہ یہ تصویریں ہیں، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا کر رہے تھے، ادب و احترام نہیں کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، التی انتم لہا عابدون ہونا چاہیے، لیکن ابراہیم کہہ رہے کہ نہیں، جو پروردگار متعال کے علاوہ، جو اس حقیقی رب کے علاوہ، جو اس کے علاوہ کہ جو کمال مطلق ہے، کہ جو قادر مطلق ہے، کہ جس نے دنیا کو خلق کیا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کا ادب و احترام کیا جا سکتا ہے، جو اسے ادب و احترام تو کہہ سکتا ہوں، اسے عبادت نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت اس کی ہوتی ہے کہ جو کمال مطلق ہوتا ہے، جو قادر مطلق ہوتا ہے، جو کن فیکون کے مرحلے پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آج جواب کیا دیا انہوں نے، اب آپ یہاں پر اس سارے مقدمے کو محسوس کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کہ جس کی فطرت باقی ہوتی ہے اور جس کو عادتوں نے گھیر لیا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے، کیا ڈفرنس ہے؟ ابراہیم فطرت پر باقی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، ما ہذا التماثیل الذی انتم لہا عاکفون، اب جواب کیا دیا، قالوا، ان سب نے جواب دیا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم کہہ رہے تم عبادت نہیں کر رہے، ادب و احترام کر رہے ہو، کیا جواب دے رہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی جس کی فطرت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آبا و اجداد کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، فطرت انسان کو سوال کرنے پر ابھارتی ہے، ہر چیز کی دلیل کے پیچھے لے کر کے جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کو دلیل سے مانتا ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ چونکہ میرے ماں باپ اور دادا اس طرح سے کر رہے تھے اس لیے میں اس طرح سے۔ یہ فرق ہے ابراہیم میں، کہ جسے پاک و پاکیزہ فطرت پر پروردگار نے باقی رکھا ہے، اور ان لوگوں میں کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو آلودہ کر دیا ہے، شرک سے آلودہ کر دیا ہے، اور عادتوں نے انہیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ابراہیم انتہائی لوجیکل اور ریشنل اور عقلی اور منطقی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ما ہذا التماثیل الذی انتم لہا عاکفون، یہ تصویریں کیا ہیں، یہ تم نے خود بنایا ہے، اس کے سامنے کیوں جھک رہے ہو، کیوں ادا ہے ادب و احترام کر رہے ہو؟ लेकिन सामने से जवाब नहीं दे रहे कि हमने इसके अंदर इस खुशियत को देखा है, इस कमाल को देखा है, नहीं बल्कि इतने मजबूर है अपनी आदत के आगे कि कह रहे काज वजद में आबाद अला आबिदीन, हमने अपने बाप दादाओं को उसके सामने झुकते हुए देखा। قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال، تین دفعہ اس میں تم کا لفظ استعمال ہوا، عربی والا تم نے اردو والا تم، لقد كنتم تم سب کے سب، انتم تم سب کے سب، وآباؤكم اور تم سب کے سب کے والد، تم سب کے سب کے دادا، تم سب کے سب کے اجداد، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی۔ یہاں پر سوال یہ عزیزان گرامی خلق کہ اگر کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں تو کھلی ہوئی گمراہی تو ہر ایک کو نظر آتی ہے۔ آپ اگر کسی جگہ پر جانے کے لیے کسی رستے کا انتخاب کریں اور آپ جا رہے اور آپ رستہ بھول جائیں اور کوئی آپ سے سوال کرے کہ صاحب رستہ کیسے بھول گئے، آگے بھائی رستہ غلطی سے بھول گیا، غلطی سے گمراہ ہو گیا، دو راستے بہت قریب سے گزر رہے تھے، مجھے پتا نہیں چلا کہ اس راستے پر جانا ہے اس راستے پر جانا ہے، غلطی سے اس راستے پر چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ گمراہی کھلی ہوئی نہیں تھی، گمراہی چھپی ہوئی تھی۔ لیکن ایک دفعہ آپ یہاں سے نکلے اور اپنا رخ جس طرف جانا ہے اس طرف موڑنے کے بجائے بالکل برعکس طرف میں سفر کرنا شروع کر دیں اور پھر کسی کو فون کر کے پوچھے میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں، بتاؤ کیا کروں، کہے گا بھائی آپ اس طرف کہاں چلے گئے، یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اگر دو رستے پاس پاس ہوں اور ان میں سے انسان کسی گمراہی کا انتخاب کرے تو یہ چھپی ہوئی گمراہی ہے، لیکن کھلی گمراہی سب کو پتا ہے کہ اس طرف ہے، رخ تو اس طرف رکھتے تاکہ کسی قریب قریب کی جگہ پر پہنچتے۔ ابراہیم کہہ رہے لقد کنتم انتم وآباؤكم تم سب کے سب، تم سب کے سب، تم سب کے سب کے اجداد، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی۔ یہ کیا مقام ہے کھلی ہوئی گمراہی؟ ابراہیم تمہارے علاوہ یہ پورا معاشرہ ان بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تم کہنا چاہتے ہو کہ پورا کا پورا معاشرہ ایک ایسی گمراہی میں ہے کہ جو کھلی ہوئی گمراہی ہے، یعنی جانتے بوجھتے اس گمراہی میں پڑے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اپنا پروردگار مانتے ہیں، یہ واقعہ ہے اپنا رب مانتے ہیں، یہ واقعہ ہے اپنا خدا مانتے ہیں، یہ ڈراما نہیں کر رہی ہے، ایکٹنگ نہیں کر رہی ہے، کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کر رہے، واقعہ نہیں ہے، اپنا خدا مان کر کے عبادت کرتے ہیں اور تم کہہ رہے کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ ابراہیم جواب ہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پروردگار متعال نے جس فطرت پر باقی رکھا تھا اس فطرت کے رنگ کا اگر کچھ حصہ بھی وجود میں باقی ہوتا تو انسان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آنا چاہیے کہ جسے اپنے ہاتھ سے خود بنایا ہے اس کی عبادت کیسے کروں۔ یہ سوال بھی اگر ذہن میں نہیں آ رہا اس کا مطلب جانتے بوجھتے گندگی ہے کہ جسے اختیار کر رہے ہو، نہیں کہ غلطی سے تمہارا پیر گندگی میں پڑ گیا، نہیں، فطرت اگر اتنی سی بھی فطرت باقی ہو تو انسان یہ سوال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت سوال کرنے پر ابھارتی ہے۔ جب فطرت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے پر ابھارتی ہے تو جو خدا کا معاملہ ہو وہاں فطرت تمہیں کسی ایسے کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے کہ جسے تم نے خود بنایا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اگر تھوڑی سی بھی تمہاری فطرت باقی ہوتی پاک و پاکیزہ اور سالم تو تم فوراً تمہارے ذہن میں سوال آتا وہی سوال کہ جو ابراہیم کے ذہن میں آیا، ما حاضر تماثیل اللہ انتم لہا عاکفون، یہ ہے کیا کہ جس کی پوجا کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم تو ہم تک حق لے کر کے آیا ہے یا ہمارا مذاق اڑانے کے لیے آیا ہے؟ اب آپ دیکھیے انسان جب اپنی فطرت کو کثیف کر دیتا ہے، گندہ کر دیتا ہے، نجس کر دیتا ہے اور فطرت کے رنگ کو اپنے وجود سے ختم کرتا چلا جاتا ہے، اس بلٹن سافٹ ویئر کو، یہ بات ہوئی تھی کہ فطرت کیا ہے، وہ بلٹن سافٹ ویئر ہے کہ جس پر پروردگار متعال نے انسان کو خلق کیا، جب اس بلٹن سافٹ ویئر کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، ہر اپڈیٹ پر کلک کرتا چلا جاتا ہے اور اپڈیٹ ہو کر اب وہ اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ اب ذرا سا بھی کوئی رنگ اس بلٹن سافٹ ویئر کا باقی نہیں رہتا، تو اب اگر کوئی آ کر کے فطرت کے مطابق سوال کر بھی رہا ہوتا ہے تو انسان کو مذاق اڑانے والے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہادی رہبر اور رہنما آئے اور انسان اسے مذاق اڑانے والا سمجھے، اس کا مطلب فطرت ختم ہو چکی ہے، فطرت کا رنگ ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ جو سوال اٹھا رہا ہے یہ سوال عقلی ہے، منطقی ہے، انتہائی سادہ سا سوال ہے، ہر عقل رکھنے والا، فہم رکھنے والا اسے سمجھ سکتا ہے کہ ماں حاضر تماثیل اللہ علیہ وسلم رہا۔ اور واقعاً اگر تم میرے پروردگار سمجھ کر کے عبادت کرتے ہو، واقعاً تم خدا سمجھ کر کے عبادت کرتے ہو، واقعاً تمہارے پاس دلیل ہے اس کے لیے تو جواب دو، لیکن جواب نہیں دے رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس پر پایا۔ یعنی کیا؟ یعنی اتنی تمہاری فطرت، پاک و پاکیزہ فطرت جس پر پروردگار نے خلق کیا تھا، وہ اتنی کثیر، اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی تم نے اسے نجاستوں میں مبتلا کر دیا کہ ایک جو تمہارے سامنے فطرت کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے تم اس فطرت کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے، سامنے سے دلیل کیا دے رہے ہو، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، اور جب وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو تو تم کہہ رہے ہو ہمارا مذاق اڑانے کے لیے آئے۔ یعنی کسی مقام پر بھی انسان پھر سوچ اور سمجھ کی صلاحیت اس کے اندر باقی نہیں رہتی، کیوں؟ کہ وہ فطرت کے جس پر پروردگار نے خلق کیا تھا، وہ بلٹ ان سافٹ ویئر کہ جس پر پروردگار نے خلق کیا تھا، اس کو شیطان کے ذریعے سے اتنی دفعہ اپ ڈیٹ کر لیا ہے کہ اب وہ سافٹ ویئر تبدیل ہو کر گیا ہے۔ اب کہا، اب انہوں نے کہا تم ہمارا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو، قال ابراہیم نے کہا بل رب رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، تمہارا رب پتہ ہے کون ہے؟ ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، جس نے بنایا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا مالک جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے۔ اب قرآن مجید کا ایک ایک لفظ پر توجہ درکار ہوتی ہے، کیا کہا؟ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار، حالانکہ ان کا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار نہیں تھا، ابراہیم کا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار۔ ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے میرا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ربکم رب السماوات والارض، تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تم چاہے مانو یا نہ مانو تو اس کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، ربکم تمہارا پروردگار بھی وہی ہے کہ جو ابراہیم کا پروردگار ہے۔ اس بت کو بنا کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ واقعی حقیقت یہ پروردگار ہو گیا ہے، نہیں، پروردگار وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے، تمہارا اشتباہ ہے، تمہارا فہم ناقص ہے کہ تم اس مٹی کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کو اپنا پروردگار سمجھ رہے ہو، تاکہ رب کو، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا جو پروردگار ہے وہ تمہارا رب ہے، یہ کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ وطاللہ، اب یہاں پر قسم کھائی، وطاللہ، یہ جو قسم ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہے، وطاللہ، کیونکہ قسم عربی زبان میں کھائی جاتی ہے تین الفاظ کے ذریعے سے، واو کے ذریعے سے، بے کے ذریعے سے اور تے کے ذریعے سے، واللہ، باللہ اور اللہ، تینوں کا مطلب ہے خدا کی قسم، لیکن جو تا کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے اس کی شدت سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قسم سوائے خدا کے کسی اور کے لیے نہیں کھائی جا سکتی، اسی لیے فستو برب الکعبہ ہو سکتا ہے، فستو ورب الکعبہ ہو سکتا ہے، فستو ترب الکعبہ نہیں ہو سکتا۔ جو تا کے ذریعے سے قسم کھاتی ہے وہ صرف اور صرف ایک لفظ کے لیے مخصوص ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ اللہ۔ وطلّہ، شدید ترین قسم کھائی ابراہیم نے، وطلّہ، اللہ کی قسم، لعقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم جاؤ گے میں پیچھے تمہارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اب جو بعد میں بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اس کا پیغام پہلے سے پہلے سنا دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن وہ سمجھے کہ شاید بچہ ہے، جذبات میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے روایت میں پیش کی تھی کہ شروع میں ابراہیم نبی کے نام سے معروف نہیں تھے بلکہ زیادہ سوال کرنے والے کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے کہا جس طرح ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو جوان ہے، بات میں کیوں مولانا صاحب یہ کیوں وہ کیوں، کہتے ہیں یہاں بچہ ہے ابھی تھوڑا سا بڑا ہوگا تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں جاتا۔ اگر بچہ پوچھ رہا ہے کیوں تو اس ریشنل اور لاجیکل کوشن کا، ریشنل اور لاجیکل اور عقلی اور منطقی جواب دینا آپ کا فرض ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کو جواب دیا جائے۔ اور اگر آپ اس کے سوال کو روک رہے ہیں میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں تربیت اولاد کا جہاں مرحلہ ہے ہماری گفتگو میں کہ بنیادی ترین وہ عنصر کے جہاں سے تربیت اولاد نقص کا شکار ہوتی ہے وہ سوالات کو ایک سوال اگر ہزار دفعہ بھی پوچھتا ہے آپ اس کا جواب دیجیے کیونکہ یہ اس کے ذہن کو رشد عطا کرتا ہے اور جب ذہن رشد کرتا ہے تو پھر جب اس کے اندر معلومات آتی ہیں اس کے اندر وہ تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت آتی ہے کہ جو ذہنی رشد کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہوتی ہے کہ پھر وہ دنیا کے تمام تر امور کے اندر کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور آخرت کے تمام تر امور میں کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہے پھر نہ دنیا میں اسے کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے نہ آخرت کے معاملے میں اسے کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے کیوں کیونکہ آپ نے اس کو عادت ڈلوا دی ہوتی ہے کہ دلیل کو فالو کرو ریزن کے پیچھے جاؤ تو وہ ریزن کے پیچھے جاتا ہے تو دنیا کے تمام تر معاملات بھی اس کے سیدھے ہو کے چلے جاتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی سیدھے ہو کے چلے جاتے ہیں سر بات کریں محمد و آل محمد
آسان سا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس واقعے کو آپ سمجھ سکیں
فرج وہ یہاں سے سے اپنے لوگوں کی طرف پلٹ کر کے گئے کہ ابراہیم یہی رکو، جب یہ جواب سنا اب پوری داستان کھل کر کے سامنے آ گئی اور وہ سارا ساتھ موجود ہے کہ نمرود سے کہا تھا کہ کوئی پیدا ہونے والا ہے نبی جو تمہارے حکومت کو گرا کر کے رکھ دے گا، اور آزم نے وہ جملہ بھی جو کل امام صادق کی روایت سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ لہاب ملک نہ ہمارا ملک ہماری حکومت اسی کے ہاتھوں سے جائے گی، تو آزم تو بہت پہلے پہچان گئے تھے لیکن جو قوم والے تھے انہوں نے نہیں پہچانا تھا، اس موقع پر پہچان لیا، یعنی یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جسے کہا جائے کہ اب ساری اسٹوری کلیئر ہو گئی کہ اب ہونا کیا ہے، فرج ہو گیا آنکھوں سے پلٹ کر کے گئے اپنے لوگوں کی طرف، میٹنگ کی کام کریں تو کیا کریں، اس کے بعد واپس آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اب یہ وہ جگہ ہے اللہ نے کہا قد، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی تیاری کر رہے تھے ابراہیم، یعنی جو کچھ بھی ابراہیم نے کیا وہ اس لیے تھا کہ یہ اس مقام پر آ جائے، اور جب اس مقام پر آ جائیں گے تو اب پیغام رسانی کا کام انجام دیا جائے گا، پیغام پہنچانا دین کا ڈاکیے کی طرح سے کام نہیں ہے بلکہ پیغام پہنچانا دین کا رسولوں کا کام ہے، رسول میں اور ڈاکیے میں فرق کیا ہوتا ہے، ڈاکیے کوئی سرغرض نہیں ہوتی کہ اندر کیا ہے، ڈاکیا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے خط دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، رسول خط دے کر کے جاتا ہے، یہ رسول خط کا ایک ایک جملہ سمجھاتا ہے کہ میں کیا پیغام دے کر کے آیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت امام خمینی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس وقت جو مملکت روس تھی کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اس کا جو سربراہ تھا گورباچوف اس کو ایک خط لکھا بہت مشہور معروف بہت پڑھنے والا خط ہے کہ جس میں امام نے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں اس حکومت کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو محسوس کر رہا ہوں، کہا کہ بہت جلدی ہے ٹوٹنے والی ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ بنیاد سوشلزم کے اوپر تھی اور حاکمیت کیپٹلزم کی تھی، جو آج بھی جو سوشلسٹ ممالک ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ نعرہ سوشلزم کا نعرہ ہے لیکن جو سسٹم ہے سارا وہ کیپٹلزم کا ہے، کہ جو خود ایک موضوع ہے اسے میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا، امام نے کہا کہ تمہاری حکومت زیادہ چلنے والی نہیں ہو، میں اس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو محسوس کر رہا ہوں، خط دیا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کو، اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیے رشیا اور جا کر کے گورباچوف کو یہ خط دیجیے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی پہنچے، اب جو طریقہ کار ہوتا ہے جو اسے کہا جائے کہ ملکوں کے درمیان تعلقات کا اور جو سفارتی کچھ اسے کہا جائے کہ آداب ہوتے ہیں، سفارتی آداب ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے، اور جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایران کا جھنڈا لگا ہوگا رشیا کا جھنڈا لگا ہوگا آپ ایک جھنڈے کے آگے کھڑے ہوں گے میں جھنڈے کے آگے کھڑا ہوگا، آپ مجھے خط دیں گے تصویریں کھینچی جائیں گی پریس آئے گا، اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی پہنچے جو سفارتی جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق وہ آ کر کے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کھڑے ہوئے اور بچوں کو آ کر کے کھڑا ہوا، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے خط دیا، تصویریں وغیرہ کھینچی گئی، اس نے خط اپنے پاس رکھا جانے لگا کہ کہاں جائے آپ نے خط دے دیا، جو سفارتی جو سارا سلسلہ تھا وہ خط کے بارے میں خط دے کے واپس جا رہا ہوں، کٹ ڈاکیا بن کر کے نہیں آیا رسول بن کر کے آیا، بیٹھو ادھر اور بلاؤ ترجمہ کرنے والے کو، کہتے ہیں ایک گھنٹہ خط کا ایک ایک جملہ آیت اللہ جوادی فارسی میں بولتے تھے، ترجمہ کرنے والا اس کو رشین زبان میں ترجمہ کرتا تھا، اور بچوں کو کہتے تھے سمجھ میں آیا، وہ کہتا تھا ہاں سمجھ میں آیا، پھر اگلا جملہ پڑھتے تھے ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا، تو جب خدا کا پیغام پہنچانے کا مقام آتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ پہنچا کر کے آ گئے، میں اور آپ بہت سے معاملات میں زندہ نگر دین کے بہت سے معاملات میں میرا اور آپ کا کام کیا ہوتا ہے فلاں کو جلا دوں جلا کر کے راہ کر دوں فلاں کر دوں یہ کر دوں، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے سامنے والے کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اس مقام پر لانا پڑتا ہے کہ پھر جب پیغام پہنچایا جائے تو دل تک پہنچ جائے، اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کا نام دین نہیں ہے، اس کے دل تک اپنی بات کو پہنچانے کا نام دین، میں اپنی بڑاس نکال دوں بس میں کسی طرح خالی ہو جاؤں، تو یہ نفس پرستی تو ہو سکتی ہے خدا پرستی نہیں ہو سکتی، خدا پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ تم بڑا برداشت کرو, تحمل تمہارے اندر آئے, شرح صدر تمہارے اندر آئے اور برداشت کرو اور اس کی اس طرح سے تربیت کرو مرحلہ با مرحلہ, اسے اس مقام تک لے کر کے آؤ کہ اب جب تم بات کرو تو اس کے دل تک جائے. یہ ہے طریقہ اسلام کا, تبلیغ کا. اب ابراہیم یہ جو بات اب کہہ رہے ہیں یہ بات پہلے دن کہہ سکتے تھے, لیکن پہلے دن نہیں کہی, کیوں؟ پہلے دن کہتے تو بات ہوا میں اڑ جاتی. یہ سارا مقدمہ بنایا ابراہیم نے, بتوں کو توڑا, کلہاڑی کو بڑے کی گردن میں ڈال دیا, واپس آئے, انت فعلت ہذا بآلہتنا, تو نے کیا ہے ابراہیم, بل کبیرہم, اس بڑے نے کیا ہے. واپس گئے, انہوں نے میٹنگ کی, اب واپس آئے, اب آ کر کے کہا, اب کوئی جواب بن نہیں پڑا اسے, میٹنگ کی لیکن کوئی جواب بن نہیں پڑا. میٹنگ کرنے کیوں گئے تھے؟ جو بات جو یہ اس میں جو کوشن ریز کیا ہے اس کا کیا جواب دے کہ بڑے نے مارا. اب ہم کیسے اپنی ہی زبان سے کہیں کہ بڑا نہیں مار سکتا بھائی, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, کیسے کہیں؟ لیکن کوئی جواب بن نہیں پڑا میٹنگ کے باوجود. اب کیا کریں؟ اب آ کر کے کوئی جواب جو نہیں دینا چاہتے تھے اس وقت فوری طور پر میٹنگ کے بعد وہ جواب دینا پڑا. تب تو نہیں جانتا ابراہیم کہ یہ بات نہیں کر سکتے, جب اتنی سی زبان نہیں ہلا سکتے تو ہاتھ کو کیسے ہلایا ہوگا, کس طرح سے چل کر کے آیا ہوگا, پیروں کو کس طرح حرکت دی ہوگی, کس طرح توڑا ہوگا. اب یہ وہ مقام تھا کہ جس کا ابراہیم انتظار کر رہے تھے کہ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ بات نہیں کر سکتا. اب جیسے ہی اپنی زبان سے کہا کہ تجھے نہیں معلوم, فقط علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم سب کو پتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے, تجھے نہیں معلوم کہ یہ بات نہیں کر سکتے. اب ابراہیم نے وہ پیغام پہنچایا, افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, شرم نہیں آتی اس کی پوجا کرتے ہوئے کہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے. اب یہ جو جملہ تھا, افتعبدون, اس کی عبادت کرتے ہو من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے, ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس جملے کو پہنچانے کے لیے ابراہیم نے وہ تمام تر ماحول کو آمادہ کیا کہ جس ماحول کے آمادہ ہونے کے بعد اس جملے کی وہ حیثیت بن جائے, تو پھر پورے معاشرے میں ایک تبدیل, ایک انقلاب کی لہر دوڑ جائے. ہر عقل رکھنے والا, فہم رکھنے والا سوچے کہ یہ ہو کیا گیا. اس مقام تک حضرت ابراہیم نے اس کو بیان کیا. جب یہ مقام آ گیا, وہ فیل لگو, ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی اف ہو, تم پر بھی لعنت, تم پر بھی اف ہو, تمہارے سر پر بھی خاک. اور ولما تعبدون من دون اللہ, اور جو اللہ کو چھوڑ کر جس کو پوجا کرتے ہو اس کے سر پر بھی خاک. افلا تعقلون, عقل نہیں ہے پروردگار نے تمہیں صاحب عقل نہیں بنایا, خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو محاورہ ينطقون, بات نہیں کر سکتے. جب بات نہیں کر سکتے تو عبادت کیوں کرتے ہو اس کی؟ اب کہا, اب انہوں نے کہا کہ یہ سوال کرنے والا نہیں. اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے ہے صرف ذرا جذباتی ہے, زیادہ سوال کرتا ہے, لیکن نہیں, یہ جس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے, اس کا جو اسٹائل بتا رہا ہے کہ یہ کسی مقصد کو لے کر کے آیا ہے. ورنہ اگر ایسے جذباتی ہوتا تو یہی بات پہلے دن کہہ دیتا, لیکن جو اس نے سارا ماحول بنایا ہے اور پھر سب کو جمع کر کے, اور جب سب جمع ہو گئے اور ایک رش لگ گیا اور ہنگامہ, تو بھائی کس نے توڑا, ہمارے بتوں کو توڑ دیا, اور اس ہنگامے کے اندر اس نے بات کی ہے, اس کا مطلب اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ یہ کوئی پیغام ہے کہ جو لے کر کے آیا ہے, اور اب جو یہ پیغام لے کر کے آیا ہے یہ ہماری حکومت کو ختم کر دے گا. قالوا حرقوه, اسے چلا. اب یہ وہ مقام آیا کہ جہاں کہا کہ اسے چلا. اس مقام پر بہت ہی عمدہ ایک بات میں جسے نقل کرتا ہوں, ان کا نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ حق امانت کی ادا ہو جائے, حضرت حجت الاسلام عابدینی, جو اس وقت اللہ تبارک کی تفسیر التیزان کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور باقی جو اسلوب کی جو اللہ تبارک کا تفسیر التیزان کی تھا اس اسلوب پر کام کر رہے ہیں, اور ایک ہی وقت کے اندر تفسیر التیزان, اصول کافی اور یہ تمام تر دروس دے رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے حضرت ابراہیم سے متعلق, اس کو بیان کیا ہے, اس کو اس مقام پر بیان کرتا ہوں اور آج کی گفتگو کو مقام کرتا ہوں. انہوں نے کہا پروردگار متعال, لفظ شاید اچھا نہیں ہے لیکن چونکہ بچے بھی ہیں مجلس میں, جوان بھی ہیں, مجلس کا ماحول ایسا ہے کہ چونکہ سب آتے ہیں تو بات بار بار مثال کے ذریعے سے آسان کرنی پڑتی ہے. آپ جو گیم کھیلتے ہیں کوئی بھی کارڈ گیم جو آپ کھیلتے ہیں لوڈو مثلاً کارڈ کوئی بھی چیز تو اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ چال چلنی پڑتی ہے. اب یہ لفظ ہم آپس میں دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں, خدا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا, لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ چال چلنی پڑتی ہے, یعنی جب آپ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنا ایک اس کو موو کرتے ہیں تو آپ صرف اس کو موو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ تین چار اگلے موو بھی آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ میری پوری چال کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, کب کس طرح سے. اب جو کارڈ گیمس کھیلتے ہیں ان کو معلوم ہے میں اتنا زیادہ کھیلتا ہوں اور مجھے زیادہ پتا ہے. خیر تو آپ کے ذہن میں پورا ایک منصوبہ ہوتا ہے, ایک چال ہوتی ہے کہ میں نے کہاں تک اس کو لے کر کے جانا ہے. اگر میں یہ چلاؤں گا تو وہ یہ چلائے گا, جب وہ یہ چلائے گا تو میں پیچھے سے وہ والی بورڈ اس کی مار دوں گا, اس طرح کی صورت حال. اب انہوں نے جو بات وہاں پر بیان کی اس کو میں اپنی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دشمن اپنی چال چلتا ہے, خدا اپنی چال چلتا ہے. لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ دشمن اپنی چال چلتا ہے, خدا اپنی چال چلتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پروردگار ایسی چال چلتا ہے کہ دشمن کو آخر وقت تک یہ لگتا ہے کہ میری چال کامیاب ہوگی اور آخری لمحے پر آ کر کے خدا بازی پلٹ دیتا ہے. اب دو مثالیں تاریخ سے پیش کر دوں, ان دو مثالوں پر اگر میں رکنا چاہوں تو کافی رک سکتا ہوں, لیکن میں صرف اس ٹاپک کو یہاں پر ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آخر بندے سے حضرت ابراہیم آج اس کہاں پر اختتام ہوا ہمارے گفتگو کا, حضرت جو کچھ حالات ہوئے اور اس نے خداؤں کو کہو کہ اگر وہ اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو آ کر کے مدد کریں, ہر میں خوب جلا دوں. اب حضرت اسلام آبدی نہیں کہتے ہیں کہ نمرود کو جلانا تھا نا ابراہیم کو, تو چار پانچ آٹھ دس لوگوں کو حکم دیتا کہیں کسی کونے میں آگ جلاؤ, لیکن جب ابراہیم کو آگ پٹا تو باپ ختم ہو جاتا. ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ دو چار آٹھ لوگ مل کر کے آگ جلائے. نمرود نے چال چلی, نمرود نے کیا چال چلی, نمرود نے اس آگ کو مقدس بنایا. اب کس طرح مقدس بنایا یہ ہمارا پورا روایات کا ایک باب کھل گیا, ایک سے بڑھ کر ایک روایت. مثال کے طور پر روایت کہتی ہے کہ جو مرنے والا ہوتا تھا وہ وصیت کرتا تھا کہ میرے مال کا یہ حصہ نمرود کی آگ کے لیے وقف, یعنی اتنا اس کو مقدس بنایا کہ لوگ باقاعدہ اپنی وصیتوں میں ڈونیشنز لکھ کر کے جا رہے تھے اس آگ کے لیے. کب پوری پوری رات خواتین جاگتی تھی اور کپڑا بنتی تھی, کپڑا بن کر کے اگلے دن اس کپڑے کو سیل کیا جاتا تھا اور منت مانتی تھی کہ پروردگار پوری رات عبادت کے طور پر میں اس کپڑے کو بنوں گی, صبح فروخت کروں گی, اسے جو پیسے آئیں گے وہ ڈونیشن دوں گی آگ میں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس نے کیا کیا, اس نے پوری سوسائٹی کو انوالو کیا اس آگ کے جلانے میں, تاکہ جسے آج کی زبان میں کہا جائے کہ ٹرک کے ٹرک جو ہے وہ گھاس لائی جا رہی ہے اور ڈیزوم لایا جا رہا ہے اور جمع کیا جا رہا ہے اور لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اور ایک اس طرح کا ماحول کہ پوری سوسائٹی اس کے اندر انوالو ہے, گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین انوالو ہیں, جو مر رہا ہے بستر پر ہے, جو آگ جلانے نہیں جا سکتا وہ اپنے جو ہے وراثت میں سے ڈونیشن دے رہا ہے اور اتنا مقدس. یہ سب روایت کے جملے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اتنا مقدس بنایا اس آگ کو. چاہتا کیا تھا؟ چاہتا یہ تھا کہ ایک دفعہ سب کے سامنے ابراہیم کو ذلیل کر. صرف اگر جلانا چاہتا, صرف اگر جلانا چاہتا تو کسی ایک کونے میں لے جا کر کے سات آٹھ دس لوگوں کو بولتا بھائی ایک آگ جلاؤ, چھوٹی سی اسے ڈالو جلاؤ, ختم کرو, بات تمام ہو جاتی. ایک آدمی ہے, کون سا کوئی لشکر ہے جلانے کا؟ اچھا اتنی بڑی آگ, اچھا آگ کے بعد پھر منجلی, تاکہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا, اتنی بڑی آگ لگے منجلی میں ڈال کر کے پھینکیں گے, یعنی باقاعدہ ایک شو ہوگا اور سب کو جمع کریں گے اور پوری سوسائٹی جمع ہوگی اور بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ سب آئیے اور دیکھیے کہ کس طرح ہم اپنے خدا کے دشمن کو جلا رہے ہیں. اور یہ جو کہتا ہے کہ افتعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو, اس کو بتائیں کہ ہم یہاں کون ہیں اور اس سے بدلہ لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے پروردگار اور اس کا رب اس کی مدد کے لیے کیسے آتا ہے. اب خدا اگر چاہتا ہے, بہت ہی لطیف لگتا ہے کہ اگر خدا چاہتا جب یہ آگ لگا رہے تھے آگ جلتی ہی نہ, پروردگار اس آگ میں سے اس صلاحیت کو لے لیتا. اب یہ خود ایک مقام ہے کہ جس پر گفتگو ہو سکتی ہے, کہ آگ سے آیا صلاحیت کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں، جلانا آگ کی ذاتی خصوصیت ہے یا نہیں، اس میں علت اور معلول کا جو قانون ہے آیا وہ نقض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ خود ایک بحث بن سکتا ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا. خیر، کہ اسی وقت آگ کو پروردگار اب وہ روز آگے جلاتے ہیں نہ جلتی، روز آگے جلاتے ہیں نہ جلتی، روز آ کے ایسے کر کے چلاتے روز رات کو بجھ جاتی، لیکن کہا کہ وہ اپنی چال چل رہا تھا، خدا اپنی چال چل رہا تھا، کہا کہ آخر وقت تک اس کو اس کی چال چلنے دی پروردگار متعال نے، تب تک کہ جب منجلیک پہ بھی ڈال دیا اور پھینک بھی دیا، یعنی جب منجلیک سے پھینکا ہوگا تو آپ ایک ہمیں کہیں تصور کیجیے کہ نمرود نے کیا سوچا ہوگا، نمرود نے سوچا ہوگا کہ اب تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، منجلیک سے گر رہا ہے آگ میں، یعنی اب تو اینڈ ہو گیا نا، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، اب تو بس گرے گا، اور اتنی بڑی آگ ہے کہ جلنے میں وقت بھی نہیں لگے گا، ایک لمحے کے اندر خاک بن کر کے رہ جائے گا، بس اب آگ میں گر رہا، کب وہ اپنی چال چل رہا تھا، پروردگار اپنی چال چل رہا تھا، اور نتیجہ کیا تھا، کیوں پروردگار اپنی چال چل رہا تھا، اس لیے کہ پروردگار یہ کہنا چاہتا تھا تم ملئے عام میں ہمارے نبی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، ہم اسی ملئے عام میں جسے تم نے پیسے دے کر کے جمع کیا ہے تمہیں ذلیل کریں، یعنی لوگوں کو جمع کیا ابراہیم نے، آج کی زبان میں میں کہوں تو بینرز لگوائے اور پوسٹرز لگوائے اور بسیں چلوائیں نمرود نے، لوگوں کو جمع کیا نمرود نے، آگ لگوائی نمرود نے، پیسہ خرچ ہوا نمرود کا، سارا کا سارا مشینری استعمال ہوئی نمرود کی، لیکن پروردگار نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم آخر میں ایک ایسی چال چلیں گے کہ تیرے ہی ان تمام تر مشینری کے ذریعے سے تجھے تیرے ہی لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیں، یہ سنت خدا ہے، یہ سنت خدا ہے گرامی خدا. بس اس مقام تک ہمارے گفتگو پہنچی، اب آپ اس کو تصور کیجئے، کسی واقعے کو لیجئے اور آئیے وارثہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں، یعنی حسین ابن علی کی زندگی میں، تلوار نکالیے مولا مدینے کے اندر، اس نے آپ سے بیعت کا تقاضا کیا ہے، تلوار نکالیے اس پر حملہ کیجیے، وہ تلوار نکال لے گا، آپ کو اگر شہادت کے مقام تک پہنچنا ہے یہاں پر شہید ہو جائیں، لیکن یہ ابراہیم کے وارث ہیں، مدینہ میں جنگ نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس ایک جملے کو پورے عالم اسلام تک پہنچانے کے لیے 28 رجب کو سفر کا آغاز کیا، مکہ پہنچے، مکہ کے اندر سب کو جمع کیا، اپنا پیغام پہنچایا، حج کے موقع پر امت مسلمہ کو بتایا، پھر لے کر کے چلے کربلا آئے، اتنی زحمتیں کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ جنگ مدینہ کے اندر بھی ہو سکتی تھی، لیکن زحمت اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ نقطہ آ جائے کہ جس نقطے پر جب میں اپنا پیغام پہنچاؤں تو اب وہ پیغام لوگوں کے دلوں تک سرایت کرے، اور اگر سید الشہداء مدینے میں یہ اقدام کرتے تو اس کی وہ تاثیر نہ ہوتی کہ جو کربلا جا کر کے اقدام کیا اور اس کی تاثیر ہوئی، مولا صبح عاشور حملہ کرتے اور یہ آپ کو شہید کر دیتے، کا نہیں، کہ ایک ایک بچہ قربان کروں گا، ایک ایک اپنا بھتیجا بھانجا بھائی اصحاب و آباد و انصار قربان کروں گا، کیوں، تاکہ مظلومیت اس عروج پر پہنچ جائے کہ جب اس عروج پر پہنچی ہوئی مظلومیت سے اپنا پیغام دوں گا تو اب یہ پیغام کانوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پیغام قیامت تک دلوں میں اترتا چلا جائے، جس طرح ابراہیم نے ان زحمتوں کو اٹھایا اور پھر اپنا پیغام جب پہنچایا تو پیغام دلوں میں اترتا چلا گیا، اس طرح جب وارث ابراہیم نے زحمتوں کو اٹھایا اور اپنا پیغام پہنچایا تو پروردگار نے اس پیغام میں اتنی صلاحیت رکھی، ایسا اثر رکھا کہ قیامت تک حسین ابن علی کا پیغام دلوں میں صلاحیت کرتا چلا جائے، یہ وہ مقام ہے. بس چار پانچ مرحلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور اس کو حضرت سید الشہداء کی زندگی سے پیش کر کے اور دونوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ جو جملہ ہم زیارت وارثہ میں بار بار پڑھتے ہیں کہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، اس جملے کو سمجھ سکیں کہ وارث ابراہیم ہے تو کیا مطلب وارث ابراہیم، یعنی تمام تر معاملات کے اندر جیسے ابراہیم تھے ویسے ہی حسین ابن علی، اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان ابراہیم کی زندگی کو پڑھے اور سید الشہداء کی زندگی کو پڑھے اور پھر چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. خیر، عزیزان گرامی، قدر آخری مجلس اور اس شہید کا تذکرہ کہ ابراہیم اپنے اسماعیل کے گلے پر صرف چھری رکھے تو ابراہیم کا امتحان ختم ہو جائے، لیکن حسین کے امتحان کا عروج یہ ہے کہ صرف چھری رکھنی نہیں ہے بلکہ برچی کے پھل پر ہاتھ رکھ کر کے برچی کو نکالنا بھی ہے۔ حاجرہ کا امتحان کیا ہے؟ حاجرہ کا امتحان یہ ہے کہ صرف اسماعیل کے گلے پر چھری کے نشانات کو دیکھے تو مریض ہو جائے اور اسی مرض میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ام لیلہ کا امتحان یہ نہیں ہے کہ صرف چھری کے نشانات کو دیکھے، بلکہ ام لیلہ کو اپنے بیٹے کے کلیجے میں برچی کے ٹوٹے ہوئے پھل کو بھی دیکھنا۔ یہ کربلا والوں کی آزمائش اور امتحان۔ جب علی اکبر بازار سے گزرتے تھے، اصحاب رسول اپنے بچوں سے کہتے تھے، بیٹا تم رسول کے زمانے میں نہیں تھے نا، ہم نے رسول کو دیکھا ہے، تم آج رسول کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو رسول بالکل اس کے جیسے دیکھتے تھے۔ وہ علی اکبر جب کربلا کا مارکہ سجا اور وہ میدان حسین ابن علی نے سجایا، اصحاب و انصار جب رخصت ہو گئے تو تاریخ نے یہ لکھا، اول من خرج من بنی حاشم فہو علی بن الحسین الاکبر، پہلا وہ جوان کہ جو بنی حاشم سے جنگ کے لیے آیا وہ علی اکبر تھے۔ علی اکبر کو پتا کیسے چلا کہ بابا مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ علی اکبر کو پتا ایسے چلا کہ نظر الیہ نظر آئس منہ، حسین نے دفعہ اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور علی اکبر کو ایسے دیکھا جیسے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ حسین نے مایوسی بھری نظروں سے علی اکبر کو دیکھا، نظر آئس منہ۔ جب یہ نظر ڈالی علی اکبر سمجھ گئے کہ اب بابا مجھے جنگ کی اجازت دینا چاہتے ہیں، ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، کہا بیٹا میں نے تو اجازت دے دی ہے لیکن جس نے تمہیں پالا ہے جاؤ اس سے جا کر کے اجازت لے لو۔ اب علی اکبر آئے، اب وہ پھوپھی کہ جس نے لاڈوں سے پالا ہو، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہو، اب جب علی اکبر کو دیکھا تو اب یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ موت کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، بس جس طرح ہمیشہ علی اکبر آتے تھے اور پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے تھے، اس طرح ابھی بھی علی اکبر آئے اور زینب نے علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور علی اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اب علی اکبر کو سمجھ نہیں آتا کہ موت کی اجازت مانگے تو کیسے مانگے، پھوپھی کا یہ عالم ہے کہ اتنا پیار کر رہی ہے، زلفوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، اس عالم میں موت کی بات کرے تو کرے کیسے۔ لیکن علی اکبر نے ایک عجیب انداز سے بات کو شروع کیا، کب بھی اما یہ بتاؤ آپ زیادہ افضل ہو یا دادی زہرا زیادہ افضل ہے؟ دفعہ زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ کیسا سوال ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا کا مقام اور ہے، میں تو فاطمہ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں، کب بی بی پھر ایک بات کہوں؟ کہا کیا؟ کہ آج فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دو، آج فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دو۔ کہا بیٹا اگر کسی اور طرح اجازت مانگی ہوتی میں اجازت نہ دیتی، لیکن تم نے فاطمہ کا حوالہ دیا ہے، جاؤ ایک دفعہ اجازت ملی۔ تاریخ نے جملہ لکھا، بیویاں قطار بنا کر کے کھڑی ہو گئیں، علی اکبر درمیان سے گزرے، کس طرح سے؟ بالکل ویسے کہ جس طرح جنازہ گزرتا ہے۔ وہ کہ جو رپورٹر ہے لشکر یزیدی کا، وہ کہتا ہے میں خیموں کی طرف دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے وہ خیمے سے نکلتا کیسے ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب علی اکبر آنا چاہتے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں۔ کبھی زینب کہتی ہے ایک نظر اور چہرے کو دیکھ لینے دو، کبھی سکینہ کہتی ہے ایک نظر اور دیکھ لینے دو۔ ایک وہ مقام آیا، علی اکبر آئے تو سوار ہوئے، حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم پر، اب اس قوم کی طرف ہو جا رہا ہے اشبہ الناس کہ جو سب سے زیادہ شبیہ ہے خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، تیرے نبی کی سب سے زیادہ شبیہ ہے، وہ اب تیرے راستے پر جا رہا ہے۔ کننا مشتقنا لزیارت نبی ایک نظر نہ آئے، اور ہم جب تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے تھے ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کہا اور کس حالت میں کہا؟ روایت کا جملہ ہے کہ رافعا شیبتہ الی السماء، اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے یہ جملہ کہا، اور اب علی اکبر روانہ ہوئے، جب اپنے گھوڑے کو دوڑایا، جب گھوڑا کو सुरत के साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ, अली अकबर को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आ रहा है। तो मुड़ करके देखा तो बूढ़ा बाप महलन महला, अली अकबर जरा आहिस्ता, अली अकबर जरा आहिस्ता, बाबा अभी आपकी ने तो इजाजत दी थी। तो हुसैन ने कुछ नहीं कहा, एक जुमला कहा, अली अकबर जब तक मुमकिन हो मुड़ मुड़ कर मुझे देखते रहना। अली अकबर जब तक मुमकिन हो, जजा को प्रभु को बदली दो, शबे आशूर आने वाली है, ये नौ का सूरज डूबने वाला है, कयामत की रात आने वाली है। कहा ए अली अकबर जब तक मुमकिन हो मुड़ मुड़ कर मुझे देखते रहना। अब अली अकबर गए, हमला किया, और इस तरह से हमला किया कि तारीख ने लिखा 120 जहन्नमियों को वासिले जहन्नम किया। अब उसके बाद पलट करके आए, कब बाबा, अजीब जुमला कहा, बाबा अल आतशो कतलनी, बाबा प्यास मुझे मारे डाल रही है, वसिकलुल हदीद जहदनी, ये जो सिरा मैंने पहनी हुई है ना बाबा, ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। एक मिनट के लिए मेरे साथ इस मुकाम पर रुकेंगे, सिफीन का मैदान है। अली इब्न अबी तालिब ने मोहम्मद हनफिया से कहा, जाओ मोहम्मद हनफिया जाओ जंग करो। मोहम्मद हनफिया गर्मी के आलम में गए, जंग की, और जंग करने के बाद पलट करके आए, पसीने में शराबोर है। अली इब्न अबी तालिब ने अपने लाल को देखा, तालिब ने लिखा मशकीजा उठाया, अपने हाथों से मोहम्मद हनफिया को पानी पिलाया। जब पानी पिला लिया उसके बाद मशकीजे से पानी मोहम्मद हनफिया की जिरा पर डालना शुरू किया। मोहम्मद हनफिया ने कहा, बाबा क्या कर रहे हैं? कहा, बेटा मुझे मालूम है कि ये जो जिरा की गर्मी है ये इंसान को कितनी अजियत देती है, मैं तेरी जिरा को ठंडा कर रहा हूँ। मैं कहूंगा ए अली, मोहम्मद हनफिया की जिरा को ठंडे करने वाले, आओ करबला के मैदान में देखो, हुसैन के पास अपने बेटे को पिलाने के लिए एक घूंट पानी नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको कोई ज़ुल्म ना दे। हज़रत ज़हरा आपकी तमाम तर हवाइज को मुस्तजाब फरमाए, ज़माने के इमाम के लश्कर में शामिल फरमाए। बस वो मुकाम आया कि जब अली अकबर से कहा, बेटा पानी का तो इंतजाम नहीं है, अपनी ज़बान मेरे ज़बान पर रख दो। अली अकबर ने अपनी اللهم لعنه الله في هذا القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے لہائن آسموں گروہ مال زہرہ جگہ عطا فرمان. پروردگارہ دنیا میں حسین کا راستہ آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرمان. پروردگارہ آج کی شب شب عاشور ہے, کل کے دن عاشور کا دن ہے, شام غریبہ ہے, جتنا ہو سکے عزیزان گرامی صحبات بھیجئے, دعائے امام زمانہ پڑھئے, اس مولا کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ ہم جن مصیبتوں کو سن نہیں سکتے میرا مولا ان مصیبتوں کو کیسے دیکھتا ہوگا. بہت سخت رات ہے, بہت سخت دن آنے والا ہے کل کا میرے مولا پر پروردگار, تو قلب ناظرین حضرت حجت کو صبر عطا فرما. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ادنا غلاموں میں سے قرار دے, ہمیں ان کے ساتھ مل کر خون کربلا کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین.